میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. گو میرا وعدہ بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں. گو میرا وعدہ بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. گو میرا سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. قلب تو ہے اگر زبان نہیں، قلب تو ہے اگر زبان تو ہے اگر فغان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا زخم تو ہے اگر نشان نہیں، زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں. زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں. گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا چشم تر جو کہ خوف شان نہیں، چشم تر جو کہ خوف شان نہیں، درد ہجران کی راز دان نہیں، درد ہجران کی رازدان نہیں، چشم تر جو کے خوف شان نہیں، درد ہجران کی مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. آخری شعر ہے، میرے غم کی جو ترجمان نہیں، میرے غم کی جو تر رمضان قرآن پاک کے فضائل کا بیان چل رہا ہے. قرآن شریف پڑھنے کے فضائل تو ہیں ہی بے حد، اس کے سننے کے متعدد روایات میں فضائل متعدد روایات میں آئے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا جیسا کہ اس روایت میں معلوم ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سناؤ. میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا ہے، آپ کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں. اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء سے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کلام مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی. ان روایات سے قرآن مجید سننے کی فضیلت اور ان کا ثواب معلوم ہوتا ہے. اوپر کی احادیث اور روایات میں قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت پر جو ثواب بیان فرمایا گیا ہے، یہ اس وقت ہے جب نماز سے باہر اور بے وضو قرآن کریم پڑھا یا سنا جائے. لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جائے یا وضو کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر قرآن پاک کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کلام الہی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن ہاتھ لگائے بغیر قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتے اور ایام کے اندر عورتیں نہیں پڑھ سکتیں، لیکن اس کے علاوہ بے وضو قرآن پاک کو پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہیں. یوں تو 10 نیکیاں ہیں, ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور 10 گنا تو ویسے ہی ملے گا, لیکن قرآن پاک نماز کے اندر پڑھنے کے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہیں. اور جس نے اس کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں, اور جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ہیں, اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے. صاحب احیاء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے, جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس شخص نے نماز نفل میں بلا عذر بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے 50 نیکیاں ہیں, اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں, اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں, اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی لکھی جاتی ہے. بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے اور سننا فرض ہے, اور ہر فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے. بغیر وضو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں, مگر تلاوت بغیر ہاتھ لگائے کر سکتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کا سننا کس قدر ثواب عظیم اور فضیلت رکھتا ہے. قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا جس طرح بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے, اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دینا اور اس کو سکھلانا بھی بہت بڑا کار ثواب اور فضیلت کا باعث ہے. حاکم نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا, اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس سلے میں ہیں, تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں. جمع الفوائد میں طبرانی سے منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا, اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر. جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا, حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہوتا بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل یعنی عمل کرنے والا ہے. یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا رہا ہے, اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی چمک کا سبب ہوگا. قرآن پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہو. بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر والدین کے یہ فضائل اور ان کو یہ اجر و ثواب صرف اس وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم کا سبب بنے اور انہوں نے کوشش کر کے قرآن پاک پڑھانے کے لیے اس کو مکتب و مدرسہ بھیجا. دنیا کے 4 پیسے کے لالچ میں آ کر قرآن پاک کی تعلیم سے منہ نہیں موڑا, اس کی تعلیم کو بیکار نہیں بتایا, عمر کا ضائع کرنا نہیں سمجھا, اس کو بیکار دماغ سوزی اور بے نتیجہ اخریزی نہیں کیا. آج اس کی تعلیم پر بڑے زور سے اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ مسجد کے مولویوں سے اپنے ٹکڑوں کے لیے دھندا کر رکھا ہے مگر خدا را ذرا غور کیجئے کہ کسی نے کہا کہ ان خود غرض مولویوں کی خود غرضیوں کے ثمرات و نتائج تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ کے تقریباً 200 سالہ عہد حکومت میں تعلیم قرآن کے اندر حکومت کی ہر طرح رکاوٹ کے باوجود اور تعلیم کے قوانین کے نفاذ کے باوجود جس کے ذریعے والدین بچوں کو جبرن قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹانے پر مجبور کر دیے گئے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم حفظ یا ناظرہ پڑھانے کے بجائے پرائمری اسکول پڑھانا ان پر لازم اور ضروری کر دیا گیا تھا، اور ادھر قوم کی طرف سے بھی ان کو خود غرض لالچی کہہ کر عضو معطل کر دیا سمجھ لیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان مولویوں نے اپنوں کے تانے برداشت کیے، غیروں کے اعتراضات سنے، مگر قرآن پاک کے حفاظ لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، جن کے سینے کلام الہی کی امانت کے خزینے اور اس کے الفاظ کی حفاظت کے خزینے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ اگر آپ کی ان بے غرضانہ تجاویز جبریہ قوانین پر عمل درآمد ہو جاتا تو ان کی ثمرات کیا ہوتے، اور ان تجاویز کے ذریعے کلام پاک کی نشو اشاعت میں کس قدر مدد ملتی۔ خدا را انصاف کیجئے، کیا جبریہ تعلیم کے قوانین کا لازمی نتیجہ یہی نہ ہوتا کہ قرآن مجید کا ملک میں ایک بھی نام لینے والا نہ ملتا اور ملک کا ملک حفظ قرآن سے یکسر خالی ہو جاتا؟ خدا نخواستہ قرآن مجید کی دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد کیا پھر مسلمانوں کی کوئی قومی خصوصیت باقی رہ سکتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک حرف خدا کی کتاب سے قرآن میں بن دیکھے صرف یاد کر کے سنا، یاد سے سنا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف نماز میں بیٹھ کر تلاوت کیا اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 50 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 50 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو ختم کیا یعنی مکمل قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ ختم قرآن کے وقت ایک دعا فی الحال قبول ہونے والی یا بعد میں قبول ہونے والی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا قبول کی جاتی ہے، پس اگر وہ دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کو دنیا میں مانگ لے، اور اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غراب یعنی کوا اس کی جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم قرآن کے وقت آخری سورت قل اعوذ برب الناس تلاوت کرتے تو الحمد یعنی سورہ فاتحہ سے افتتاح کرتے، پھر سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرتے، پھر ختم قرآن والی دعا پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرنا سنت ہے، لہذا اسی طرح ختم قرآن کرنا چاہیے. تراویح میں بھی ایسے ہی ختم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی اپنے ذاتی تلاوت کر رہا ہے تو سورہ ناس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے اور الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھے، یہ سنت طریقہ ہے. اس میں یہ بھی یہ تعلیم ہے کہ کلام پاک کی کو پڑھنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، ہم نے اس کو ختم ہی نہیں کر دیا بلکہ ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، لہذا دوبارہ تھوڑا سا شروع سے پڑھ لیا جاتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی قرآن کریم کو ختم کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ دعا ہر قرآن پاک کے نسخے کے آخر میں ہوتی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں مجھے وحشت اور خوف سے دور فرما. قرآن مجید کے آخر میں یہ دعا مکمل لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے وقت اس کو ضرور، ختم قرآن مجید کے وقت اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے تھے اور فرمایا کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. حکم بن عتبہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضرت مجاہد نے ایک آدمی بھیجا، جبکہ حضرت مجاہد کے پاس ابن ابی امامہ بھی تشریف فرما تھے. دونوں نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کو اس دعا میں شامل ہونے کی دعوت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تلاوت قرآن پاک کے افتتاح میں حاضر ہوا، جو تلاوت قرآن کے افتتاح میں حاضر ہوا یعنی شروع میں، گویا کہ وہ لشکر اسلام کے جہاد کے افتتاح کے وقت حاضر ہوا، اور جو ختم قرآن میں حاضر ہوا پس گویا وہ اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے. اگر کوئی مومن مرد یا عورت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے، اور اگر وہ تلاوت تسبیح سے رک جاتا ہے تو وہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عظمت قرآن شریف نصیب فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب کا اتفاق ہے کہ دو شنبہ تھا، تاریخ ولادت شریفہ سے متعلق ہے، ساتویں فصل، یوم و ماہ و سن اور وقت و مکان ولادت شریفہ میں، یوم و تاریخ. سب کا اتفاق ہے کہ دو شنبہ تھا یعنی پیر کا دن، اور تاریخ میں اختلاف ہے، آٹھویں یا بارہویں، اور بھی روایات ہیں اس میں، زیادہ مشہور بارہویں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا، یعنی جس سال اصحاب الفیل ہلاک کیے گئے، بقول سہیلی اس قصے سے 50 دن بعد، اور بقول دمیاتی 55 دن کے بعد. بعض نے شب کہا ہے، بعض نے دن، قالہ الدرکشی، بعض نے طلوع فجر. کسی نے یہ کہا کہ رات میں پیدائش ہوئی، کسی نے ولادت شریفہ دن میں بتائی ہے، اور کسی نے طلوع فجر کا وقت بتایا ہے. مکان، بعض کے نزدیک مکہ میں، بعض کے نزدیک شعب میں، وہ قریبی شعب کی گھاٹی ہے، بعض کے نزدیک ردم میں، بعض کے نزدیک عصفان میں. یہ اشعار ہے. مکان مولدہ ایضا وتقلته لیوم الاثنین هذا الامر معتبر. اور آپ کی ولادت شریفہ اور وفات شریف دوشنبہ کے روز ہوئی اور یہ امر معتبر ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصور. ایک بات عرض کرنی ہے بس, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مجدد دورہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کی حفاظت پر کس قدر زور دیتے تھے, یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے. اور اس لیے فرماتے تھے کہ آنکھ کی حفاظت وہ عمل ہے جو نفس پر بہت زیادہ گرا ہوتا ہے, بہت مشقت کا کام ہے. یعنی انسان کو فطری تقاضا شہوت کا ابھارتا ہے آنکھ سے گناہ کر لینے کا, نامحرم کو دیکھ لینے کا, لیکن وہ اپنے تقاضے کو جو کچل دیتا ہے تو گویا اس نے سب سے بھاری کام کر لیا. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص سب سے بھاری کام کر لے تو باقی دین کے امور اس سے بہت آسان ہے, تو وہ آسانی سے پورے دین پہ عمل کر لیتا ہے. لیکن حضرت ہی کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, تو آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ویحفظوا فروجہم کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ کی بھی حفاظت رہتی ہے, اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. اور آگے ارشاد فرمایا یہی حکم مومنات کے لیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی نامحرم مردوں سے حفاظت کریں. لیکن اور آگے ارشاد فرمایا ذالک ازکا لہم, فرمایا کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. ازکا جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, یعنی کہ یہ سب سے بہترین, سب سے پاکیزہ کرنے والی یہ جو عمل ہے نگاہ کی حفاظت کرنا. تو جس طرح سے ایک آدمی صاف ستھرا رہتا ہے, بالکل کپڑے پاک صاف پہنتا ہے, سفید بالکل پہنتا ہے, تو کس طرح وہ بچ بچا کے چلتا ہے, کیچڑ میں نہیں جائے گا, مٹی میں نہیں جائے گا, اور ایسی جگہ جہاں کالک ہے, گندگی ہے, یا یہ تیل کا کام ہے, ایسی چیزیں, ان سے بچے گا کہ نہیں بچے گا. اور اول تو یہ کہ اپنے کپڑوں کو داغ سے بچائے گا, داغ لگنے سے بچائے گا. لیکن اگر لگ گیا داغ تو فوراً پھر وہ کیا کرتا ہے کہ فوراً اس داغ کو یا تو دھونے کی فکر کرتا ہے, یا پھر کپڑے تبدیل کرتا ہے کہ پاک صاف پھر کپڑے پہن لیتا ہے. تو یہ نظر کی حفاظت کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. جو نظر کی حفاظت کرتا ہے تو باقی دوسرے گناہوں سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ پاک صاف ہی رہے گا, اس کی طبیعت پاک ہو جائے گی, پاکیزہ طبیعت ہو جائے گی. تو اب جہاں ذرا سا بھی کوئی گناہ ہوگا فوراً اس کو توبہ کر کے رو دھو کے اس کو دھو ڈالے گا, اللہ سے دھلوا لے گا, معافی کروا لے گا. تو یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے, کہ جس طرح ایک آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, عادی ہے کہ صاف ستھرے ہی کپڑے پہنتا, ذرا سا بھی داغ کپڑوں پہ برداشت نہیں کرتا. تو جب یہ عالم ہوتا ہے ظاہری صفائی کا, تو یہ باطنی صفائی اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے نگاہ کی حفاظت کرے گا تو اس کی طبیعت پاکیزہ ہو جائے گی, اس کی روح پاکیزہ ہو جائے گی, اور گناہوں کی گندگی سے وہ دور بچ بچ کے چلے گا. جیسے صاف ستھرا آدمی بچ بچ کے چلتا ہے کیچڑ سے, مٹی سے, تو یہ آدمی گناہوں سے بچ بچ کے چلے گا. اور اگر خطا ہو گئی, کیونکہ انسان ہے خطا تو ہو سکتی ہے, تو پھر جس طرح ظاہری صفائی کرنے والا, صاف ستھرے کپڑے پہننے والا فوراً داغ کو دھو ڈالتا ہے, اسی طرح سے وہ بھی اپنے داغ کو دھو ڈالنے کی فوراً کوشش کرے گا. کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ بغیر توبہ کے رہے گا اور گناہ کرتا رہے گا تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جائے گا. اور اگر گناہ ہو گیا اس سے اور اس نے توبہ کر لی, معافی مانگ لی, تو وہ سیاہ دھبا پھر دھل جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ صاف رہنے والا یعنی نظر کی حفاظت کرنے والا کی طبیعت اور اس کا باطن اتنا پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا کہ ذرا سا بھی گناہ اس کو برداشت نہیں ہوگا, اور فوراً اپنی باطنی صفائی کی وہ فکر کرے گا. اور باطنی صفائی توبہ سے نصیب ہو جاتی ہے. توبہ کر لے گا, رو لے گا اللہ سے, اور رویا نہیں تو رونا نہیں آیا تو رونے والی شکل ہی بنا لو تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں, تو اس کا باطن پھر صاف ہو جائے گا. تو جس طرح ظاہری کپڑے صاف رکھنے والا گندگی سے بچ بچ کے چلتا ہے, یہ بھی جو ہے دوسرے گناہوں سے خود ہی بچنا شروع ہو جائے گا, بچ بچ کے چلے گا, کیونکہ طبیعت میں پاکیزگی آ گئی اور گناہوں سے گندگی آتی ہے, غلاظت آتی ہے, سیاہی آتی ہے, ظلمت آتی ہے, اندھیرا آتا ہے, تو یہ اس اندھیرے سے بچ بچ کے چلے گا کہ کہیں میری زبان سے گناہ نہ ہو جائے, کبھی فلاں گناہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. ہر وقت اپنی طبیعت کی پاکیزگی, اپنی باطنی پاکیزگی کی اس کو فکر رہے گی, جس طرح ظاہری کپڑے صاف رکھنے والے کو فکر رہتی ہے کہ میں کیچڑ میں نہ جاؤں, ادھر نہ جاؤں, کالک میں نہ جاؤں, بچ بچ کے چلتا ہے. ایسے ہی نظر کی حفاظت کرنے والا بھی گناہوں سے بچ بچ کے چلے گا, اور جو خطا ہو جائے گی تو جس طرح کپڑے دھونے دھو لیتا ہے وہ ظاہری کپڑے صاف پہننے والا, اسی وقت فوراً جو ہے یہ بھی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے گا. تو یہ نظر کی حفاظت جو ہے یہ تاج ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے وہ عام کیا, اور میرے حضرت نے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضرت کو ملی تھی, اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے عظیم عطا فرمائے, اپنی شان کرم کے مطابق جزائے جزیل عطا فرمائے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرما, کہ ایسا ہمیں کام کا نسخہ دے گئے جو سر فہرست اور تاج ہے ولایت کا, تاج ہے ولایت کا. یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی پوری پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے, اور زبان کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس مبارک مہینے کے ایک لمحے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے, اور کلام پاک کا کی تلاوت کا ذوق اور اس کا شوق اور خوب اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ تلاوت کی بھی سنت ہے مسواک کرنا, جس طرح نماز کے لیے مسواک کی جاتی ہے وضو میں, اسی طرح تلاوت سے بھی پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح پاک صاف کر لے, یہ بھی سنت ہے اور کلام الہی کا ادب بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.